أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة براءت آيات نمبر 94 سے آيات نمبر 99 سے 99، یہیں سے 11 پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وہ عذر خواہی کریں گے تم سے جب تم لوگ ان کی طرف واپس آؤ گے. اب وہی غزوہ تبوک، اس کا کانٹیکس آپ کے ذہن میں ہے کہ بہت سے افراد اپنے نفاق کو اس طریقے سے اپنے دلوں کے اندر بٹھا چکے تھے کہ ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا گویا ایک بہت بڑا گھاٹا تھا، ایک بہت بڑا رسک تھا، آخرت ان کے پیش نظر نہیں تھی. اب جب یہ ایکسپوز ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ یہ بنا کہ جب پیغمبر اکرم اور مسلمان جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہاں پر آئیں گے تو چاہیں گے کہ ان لوگوں سے صرف نظر کیا جائے، انہیں کسی طرح سے پینلائز نہ کیا جائے. تو یہاں پر یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب تم پلٹ کر واپس آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے ایکسکیوزز بیان کریں گے. کل اے حبیب کہہ دیجئے لا تعتذروا، کہ تم عذر خواہی نہ کرو، اپنے ایکسکیوزز اپنی معذرتیں نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات کی اطلاع ہمیں اللہ نے دے دی ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور انقریب اللہ اور اس کا پیغمبر تمہارے اعمال کو دیکھے گا، یعنی تمہیں آبزرو کرے گا، تمہیں آبزرویشن پہ رکھا جائے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہود کو بھی جانتا ہے، یعنی جو انسانوں کے لیے غیب ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو انسانوں کے لیے شہود ہے اس کو بھی جانتا ہے. شہود جو انسانوں کے لیے آبزرویشنل رینج میں آ جاتا ہے، اور غیب جو انسان کے آبزرویشن سے خارج ہے، مشاہدات کی دنیا سے خارج ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم اعمال انجام دیا کرتے تھے. فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یا ان قریب قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے. اِذَنْ قَلَبْتُمْ، جب تم لوگ پلٹو گے، اِلَيْهِمْ ان کی طرف، یعنی جب واپس پلٹو گے تو ایک تو یہ معذرتیں کریں گے جن کی باتیں پیچھے ہو چکی، اور ایک یہ کہ یہ قسمیں تک کھائیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہوگا، وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے بے اعتنائی برتو، بے اعتنائی اختیار کرو، یعنی اگنور کر دو ان لوگوں کو. وَعَارِضُوا عَنْهُمْ، تو پروردگار بھی یہی فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے ان سے بے اعتنائی کرو. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ لوگ نجاست ہیں، یہ سراپا خباست ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزا ان بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی جو وہ کمایا کرتے تھے. یا احلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے. لترضوا عنہم، تاکہ تم کو خوش کریں اور راضی کریں. فان ترضوا عنہم، تو اگر تم راضی ہو بھی جاؤ. فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ فاسقوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. جو بد اعمال ہیں، بد کردار ہیں، اللہ پھر ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے. بہرحال توبہ کا معاملہ الگ ہے، مگر یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی توبہ نہیں کرنا چاہتا تو اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر عام مسلمانوں میں سے کسی کو اگر وہ غلط فہمی میں مبتلا کر دے کہ گویا یہ تبدیل ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ جو انسان کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، چہرے سے زیادہ قریب ہے، دل میں آنے والے خیال سے بھی واقف ہے. تو پروردگار کو تو کوئی ڈسیو نہیں کر سکتا. تو وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين، کہ خدا بد اعمال لوگوں سے کبھی بھی خوش ہونے والا نہیں ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 97، اس میں ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کا ذکر آیا ہے اور ان کو کمپیر کیا گیا ہے. فرماتا ہے پروردگار کہ الاعراب، اعراب یعنی صحرائی عرب، جو شہر میں نہیں رہتے، شہر سے باہر رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں بدو جن کو کہا جائے گا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ صحرائی عرب یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرْ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ امکان ہوتا ہے اس کا کہ وہ نہ واقف ہوں ان احکام کے حدود اور قواعد سے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارے ہیں. یہ کوئی قاعدہ یا اصول نہیں ہے، مگر طبیعی طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی شہر کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ تمدن سے زیادہ واقف ہوگا، اور اگر کوئی شہر کی زندگی سے دور ہے تو پھر وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی، تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ان کا بھی نہیں پتہ چلتا. اب اگر پیغمبر اکرم پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے تو ان افراد کو کیسے پتہ چلے گا، لیٹ ہی پتہ چلے گا کہ جو مرکز کے اندر موجود نہیں ہے. یہ تو ان کی بھی بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ جو مرکز میں رہتے ہوئے بھی ان تعلیمات سے محروم ہو جائیں اور جاہل کے جاہل رہ جائیں اور اپنا تذکیہ نہ کر پائیں. لیکن وہ افراد کے جو مرکز سے دور ہیں پھر ظاہر ہے کہ ان تک انفارمیشن بھی لیٹ پہنچے گی. اور پھر اس کے بعد بہت سی وہ چیزیں کہ جو اس طرح تہذیب اور تمدن کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے اس میں بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں پروردگار عالم نے کفر اور نفاق کے حوالے سے سختی کی بات کی ہے کہ ان کے یہاں کفر بھی ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے تو اس میں بھی شدت ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، اور ان کے پاس علم بھی کم ہوتا ہے. وہ نہیں جان پاتے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے اپنے رسول پر، اور اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے، واللہ علیم حکیم. پھر پروردگار عالم نے جو اگلی آیت ہے اس میں اعراب ہی کا ذکر کیا، بلکہ مستقل جو دو آیتیں آ رہی ہیں ان دونوں کے اندر پروردگار عالم نے اعراب ہی کا ذکر کیا، اور یہ سمجھایا کہ اعراب میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدکرداری اور بدکاری کی طرف اور نفاق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان میں ہوتے ہیں، اور ایمان میں بھی پھر وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ذرا اس کو بھی دیکھیے. وَمِنَ الْعَرَابِ، اور صحرائی عربوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جو خیر خیرات میں صرف کرتے ہیں اسے ایک بڑا گھاٹا سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جیب سے گیا، اب اور دین کے نام پر دینا پڑے گا، اور اسلام کے نام پر دینا پڑے گا، یہ دین اختیار کر کے تو ہم پھنس گئے. یعنی یہ وہ چیز، اس لیے کہ وہ آخرت کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں، وہ فقط نام کے مسلمان ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کا راستہ دیکھتے ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو اس دین سے جان چھوڑے، اس طرح کی جو اخروج بن جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. علیہم دائرت السوء، پروردگار عالم فرماتا ہے انہی کو برے دن دیکھنا پڑے. یعنی یہ ٹٹ فور ٹیٹ، وہی انداز انہی کی طرف پلٹایا گیا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ عرب میں، صحرائی عربوں ہی کے اندر، وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ، وہ بھی ہیں، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتے ہیں خیر خیرات کے لیے اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے. جو عبادت کی روح اور اسپرٹ ہے کہ ہر عبادت انسان کرتا ہے، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، قوم ہو، کچھ بھی ہو. وہ صلوات رسول، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، ان خیر خیرات کے ذریعے سے، خرچہ کرنے سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. وہ صلوات رسول، اور اللہ کے رسول کی دعائے خیر ہمیں حاصل ہوتی ہے. اللہ انہا قربت لہم، اسے بارگاہ الہی میں تقرب، اور بلا شبہ وہ ان کے لیے تقرب کا سبب ہوگا. یعنی ایک تو ان کی یہ امید پروردگار عالم کو، اس کے بعد تبصرہ کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہوگا. انہا قربت لہم، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے ہمارے سامنے آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گاؤں میں رہنے والا ہے تو وہ لازمی طور پر کافر ہی ہوگا یا منافق ہی ہوگا. ہاں، ان کے اندر اس طرح کے افراد بھی پائے جاتے ہیں اور دوسری طرح کے افراد بھی پائے جاتے ہیں. وہ چونکہ متمدن دنیا سے دور ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے امکانات کم ہوتے ہیں کہ وہ دین کو اور دین کی باتوں کو یا سیولائزیشن کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 100 سے 106، 100 سے 106. پروردگار عالم اس صفحے پر آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تقسیمات بیان کر رہا ہے ان افراد کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، اور بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی کچھ تبصرہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے اعراب کا ذکر کرتے ہوئے ان کو کلاسیفائی کیا تھا دو حصوں میں، کچھ وہ تھے جو صاحبان ایمان تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو فقط ایمان کی نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے تھے. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقین اولین یعنی شروع شروع میں پہلے اسلام لانے والے, ان میں سے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے. یہ جو من یہاں پر آیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے تبعیض سمجھ میں آتی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں. والذین تبعوہم بإحسان, اور جو حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے, یعنی جو بعد میں آئیں گے اور جو حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, ان سے وعدہ ہے اللہ کا جنتوں کا, باغات کا, کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی ہے. کیا ان میں کوئی منافق ہونے کا امکان ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ انہی میں سے کہ جو مدینے کے اندر رہ رہے ہیں اور جو آس پاس ہیں مدینے کے, ان میں کچھ منافقین بھی ہیں, ان کا بھی ذکر فوراً ہی کر دیا. ورنہ بے شک جو پروردگار عالم نے کلمات استعمال کیے ہیں اس سمجھ میں آتا ہے کہ مہاجرین میں سے انصار میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہت بافضیلت ہے اور جنہوں نے واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور یہ وہ افراد تو ختم نہیں ہو سکتے کہ جو مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, کہ جنہوں نے مختلف موقع پر پیغمبر اکرم کو تنہا چھوڑ دیا, یہ وہ افراد نہیں ہو سکتے. یہ وہی افراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کی سبیل اللہ کیا, جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا, جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کیا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقامت کے ساتھ ساتھ دیا, جس کی تشریح سورہ انفال کی بھی آخری آیتوں میں کی گئی تھی, اور وہاں پر وہ آیتیں موجود ہیں کہ جہاں ہجرت کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں ان کا ذکر کیا گیا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا کہ یہ اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ, یعنی حسن عمل ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جن کی یہ اتباع کر رہے ہیں ان میں اگر حسن عمل موجود نہ ہو تو وہ بھی قابل اتباع کہاں قرار پائیں گے. تو یہاں پروردگار عالم نے پہلے ان کا ذکر کر دیا, اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ, کہ اور وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں, صحرائی عرب میں سے, صحرائی عرب میں سے وہی کہ جو مدینہ منورہ کے سبب میں سے ہیں, خیمہ بستیوں میں سے ہیں, تھوڑا باہر ہیں, ان میں کون ہیں؟ منافقون, منافقین ان میں بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں اور اس شہر مدینہ کے باشندوں میں سے بھی, یعنی خود لفظ مدینہ یہاں پر استعمال ہوا ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مدینہ میں اس وقت افراد موجود ہوں گے ان کے چہروں پر کوئی نہ کوئی نقاب تو ہوگی, اور اس نقاب کی وجہ سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مردو علی النفاق, یہ اپنے نفاق کے اوپر سرکشی کے ساتھ قائم ہے. لا تعلمہم, آپ ان کو نہیں جانتے, نحنو نعلمہم, ہم ان کو جانتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی ان کا نفاق چھپا ہوا ہے, وہ ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں. ورنہ کچھ ایسے منافقین جو عبداللہ ابن ابی ٹائپ کے ہیں کہ جن کا نفاق آشکار ہو گیا, ان کے اوپر تو نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا, مگر یہ افراد نفاق کی نقاب کو چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اچھا عنوان انہوں نے بظاہر اپنے لیے رکھا ہوگا, مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپوز ہوں گے, یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ایکسپوز ہوں گے. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ سارے کے سارے منافقین مر تو نہیں گئے تھے, یہ موجود تھے اور انہوں نے اپنے نفاق کے ساتھ وہ کاروائیاں کی کہ جو بعد میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت اور ایذا کا باعث بنی. پروردگار فرماتا ہے کہ سنعذبہم مرتین, کہ ہم انہیں عنقریب عذاب دیں گے, مرتین دو مرتبہ. اس دو مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی کہ بار بار, اور یہ کیا گیا کہ نہیں, مرتین سے واقعی دو مرتبہ ہی مراد ہے, اور ایک موت کے وقت اور ایک قبر کے اندر جو عذاب ان کے لیے ہوگا. یہ دو عذاب ہو گئے. ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے, یہ قیامت کا عذاب ہو گیا. وآخرون, اور ایک اور گروہ بھی ہے, اعترفوا بذنوبہم, کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, خلطوا عملا صالحا, کہ جنہوں نے اچھے اعمال کو, وآخر سیئا, برے اعمال کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے, یعنی کچھ اچھے اعمال بھی کیے کچھ برے اعمال بھی کیے. اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے افراد کا یہی کیس ہوتا ہے. اصل اللہ ان یتوب علیہم, امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا, اللہ ان کی توبہ کو ایکسپٹ کر لے گا, ان پر نظر رحمت ڈالے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور رحیم ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے. یعنی یہاں پر صدقے سے مراد پھر ایک مرتبہ واجب زکات ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہ تشریح آ چکی ہے. آپ ان کے مال میں سے یہ زکات لے لیجئے، یعنی زکات کو کلیکٹ کیجئے. تو طہرہم، اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے. وہ تو زکیہم، ان کا تزکیہ کر دیجئے، انہیں برکت عطا کیجئے. وہ صلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا یقیناً ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی. یہ خود وسیلے کے اوپر پھر ایک اور دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ بے شک سکون نازل کرنے والا، بے شک برکت دینے والا پروردگار ہے. مگر پروردگار اگر اپنے حبیب کی دعا کے ذریعے سے کسی کو سکون دینا چاہتا ہے، تو اسے پروردگار ہی کا ڈیزائن اور پروردگار ہی کا میکنزم سمجھنا ہوگا. یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ خدا نے کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار دیا ہے، بلکہ یہ پروردگار کا نظام ہے کہ جس کو سمجھنا ہے کہ خدا جس کو مرتبہ دے رہا ہے اس کے مرتبے کو ایکنالج کرنا اور اس مرتبے سے پھر امید رکھنا، یہ گویا پروردگار کے اس نظام کو قبول کرنا ہے. واللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الم یعلمو، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. ویأخذ الصدقات، اور اللہ صدقات کو قبول کرتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آپ غور کیجیے کہ یہاں پر جو پروردگار عالم نے یہ کہا، یہ بظاہر اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جیسے صالبہ کے کیس کے اندر ہے کہ اسے یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم زکات دو گے تو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اور یہاں پر زکات کو قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے زکات دے رہا ہے اور واقعی اس کی جینون توبہ ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، تو پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ اس ہدایت کے بموجب اس کی زکات کو قبول کر لیں گے. اور اگر پروردگار عالم صراحت کے ساتھ مثلا صالبہ کے کیس کے اندر یہ بتا دے کہ اس کی زکات قبول نہیں کرنی ہے اس لیے کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوئی، یعنی اس کی توبہ ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی نہ توبہ قبول ہوئی نہ اس کی زکات قبول کی جائے گی. تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کہا گیا کہ حبیب آپ ان کے مال میں سے زکات قبول کیجئے یا ایکسیپٹ کر لیجئے، تو یہ ایکسیپٹ کرنا جو رسول کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، یہ دراصل منشاء پروردگار ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر ظاہر کیا جا رہا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وقول اعملوا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ عنقریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین دیکھیں گے. کن کے عمل کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جن کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے وہ خود بھی دعوی ایمان رکھتے ہیں. پھر یہ مومنین کون ہے کہ جو دیکھیں گے؟ پھر یہاں پر یہ تشریح آئی کہ یہاں پہ مومنین سے مراد خاص مومنین ہیں جو ہمارے یہاں کی روایت کے مطابق اللہ اور رسول کے بعد آئمہ معصومین کی اس عنوان سے بات کی جا رہی ہے. جس کے بعد وہ روایتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جو امام وقت ہوتا ہے اس کے سامنے ماننے والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بے شک یہ اذن پروردگار سے ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، پروردگار عالم کے میکانزم ہی کے اندر اس چیز کا پروویژن رکھا گیا ہے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور انقریب تم سب کو پلٹا دیا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہود کا بھی جاننے والا ہے، یعنی جو آبزرویشنل رینج کے اندر آتا ہے اس کو بھی، اور جو آبزرویشنل رینج سے باہر ہے، جو غیب ہے، میٹافزکس ہے تمہارے لیے، اس کے لیے کوئی چیز میٹافزکس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹا دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تم کو بتائے گا کہ تم اعمال انجام دیا کرتے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور ایک دوسرا گروہ ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ یا ان کو عذاب دے گا یعنی سزا دے گا، یا ان کی توبہ قبول کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا جاننے والا ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا ہے. یہ ایک گروہ جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا اس کا آخری انجام ہوگا. پروردگار عالم ظاہر کے حکمت والا ہے، تو ہر کام کو حکمت کے مطابق کرے گا، مگر یہ ایک گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر واضح کچھ نہیں بیان کیا گیا، صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ان کے بارے میں امکان ہے کہ شاید ان کو معاف کر دیا جائے اور شاید معاف نہ کیا جائے. پروردگار عالم ہم سب کو معافی مانگنے والوں میں اور توبہ قبول کو توبہ صحیح طرح سے کرنے والوں میں شمار فرمائیں. ایک آخری بحث آج کی اس صفحے کے اوپر جو سابقین اور اولین کا ذکر آیا تھا جس کی تشریح تو ہو چکی مگر یہ تو اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے جو سبقت کرنے والا ہوگا وہ تو ایک ہی ہوگا. اور اس حوالے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو امتیازی فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. کوئی خلاف کوئی اختلاف کوئی اس حوالے سے شیعوں میں تو پایا نہیں جاتا. برادران اہل سنت کی بھی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ مسلم اول شہ مردہ علی کہ امیر المومنین ہی سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرنے والے تھے. مستدرک الصحیحین کتاب معرفت کے اندر حاکم نیشاپوری کے الفاظ ہیں کہ لا عالم خلاف بین اصحاب تواریخ کے جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان میں اس بارے میں میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے اختلاف کیا ہو کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولہم اسلاما کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب تھے. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي بُلُوغِهِ اور صرف اختلاف اس میں انہوں نے کیا ہے کہ وہ تب بالغ تھے یا نہیں. ہمیں اسے بحث نہیں ہے. جو بھی عمر رہی ہو حضرت امیر المومنین کی اس موقع پر اتنا طے ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تائید کرنے کو اور ساتھ دینے کے وعدے کو پذیرائی بخشی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہی میرا وصی میرا خلیفہ اور میرا وزیر ہوگا میرے بعد اور تم سب کی ذمہ داری ہے فاسمعوا لہ واطیعوا کہ اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. ابن عبدالبر کا بھی جملہ استیعاب کے اندر ہے کہ اتفقوا علی ان خدیجہ اول من آمن باللہ اتفاق اس بات پر کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور رسول پر. فصدقہ فی ما جاء به اور تصدیق کی ان کی اس چیزوں میں کہ جو وہ لے کر آئے تھے. ثم علی بعدہا اور علی ان کے بعد تھے. ابو جعفر اسکافی معتزلی جو کہ شیعہ نہیں تھے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ قدر الناس کا وطن کہ تمام لوگوں نے یہی نقل کیا ہے کہ سبقت اسلام کا افتخار افتخار علی بالصدق الى الاسلام کہ سبقت اسلام کا افتخار علی سے مخصوص ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب پہلا شخص جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچے گا وہی ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا اور وہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ جملہ بھی ابو جعفر اسکافی کا ابن ابی الحبیب نے نقل کیا ہے اور نام بھی لیا ہے. میں تو نام بھی نہیں لوں گا تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی ہرٹ نہ ہو کہ اگر کوئی اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوتا علی سے بھی پہلے تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہیں خود اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہوتا یا ان کے کسی ساتھی نے جو کہ کم نہیں تھے کبھی اس طرح سے تعارف کروایا تھا کہ یہ صاحب وہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لائے. نہ انہوں نے کہا نہ ان کے کسی ساتھی نے کہا. یہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں ان تمام تفصیلوں کو پیش کیا گیا تاکہ حضرت امیر المومنین کے اس مرتبے اور مقام پر بھی کسی کو سامنے لا کر کمپٹیشن کے اندر کھڑا کیا جائے اور اس طرح سے مولا کی اس فضیلت کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی جائے. بہرحال پروردگار عالم کا جو فیصلہ ہے وہ یقینا انجام پذیر ہوگا اور قیامت کے میدان میں یہ تمام تر چیزیں اور زیادہ واضح اور آشکار ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ براءت آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 111 107 سے 111 یہاں پروردگار عالم مسجد ضرار پر گفتگو کر رہا ہے. ظاہر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے ایک مسجد مسجد قباء کے مقابلے پر تعمیر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے اور دوسرے افراد جو بیمار ہیں اور جو مسجد نبوی سے دور ہیں وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھا کریں اور ان کی سہولت کے لیے ہم یہ مسجد قائم کر رہے ہیں. مگر اس کے پیچھے ابو عامر راہب کی سازش تھی کہ وہی شخص ہے کہ جو عیسائی ہو گیا تھا روحانیت اختیار کی تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دیا کرتا تھا. مگر بات وہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ابو عامر راہب کے پاس سے چھٹ گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. بعد میں ابو عامر راہب نے اپنے اس دنیاوی اسٹیٹس کی کمی کو بہت زیادہ فیل کیا اور پھر اس کے بعد مختلف سازشوں میں مصروف ہو گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت بھی دی مگر اس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسی کفر کے اوپر باقی رہنے کو ترجیح دی. جنگ احد میں بھی اس نے کفار کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ قیصر روم تک اس نے اپروچ کی اور وہاں پر جا کر بھی سازشیں کرتا رہا. ایک اس نے خط لکھا تھا مسجد زرار کے تعمیر ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے منافقین کو, جس میں ایک مرکز کی تعمیر کا ان سے کہا گیا تھا, مگر مرکز کی تعمیر کس مقصد کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف. یہ بظاہر ان کے لیے مشکل تھا, لہذا انہوں نے مسجد کی شکل میں ایک ایسا مرکز قائم کرنے کی کوشش کی. عنوان مسجد کر دیا گیا, لیکن اس کا پرپز وہ کچھ تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر وہ افراد آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا اس کا افتتاح کروانا چاہا کہ آپ یہاں پر کچھ نمازیں پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کی ایک حیثیت بن جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے سفر کا حوالہ دیا کہ ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں, جہاد کے لیے جا رہا ہوں, آ کر دیکھیں گے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپروچ کیا, جس کے بعد یہ والی آیتیں نازل ہوئی, جس کے اندر اس مسجد کو ضرار یعنی ضرر پہنچانے والی, نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دیا گیا. دراصل یہ سب عنوان مسجد تھا, ورنہ تو یہ بت خانہ تھا. منافقوں کی ایک کمی گاہ تھی کہ جس کو وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. یار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تین عنوانات بیان ہوئے ہیں, ضرارن و کفرن و تفریقن. یہ ضرر پہنچانے والی تھی, کفر کا مرکز تھی اور مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور پھر چوتھی چیز وہ ارسادن, کہ یہ ایک کمی گاہ تھی موقع دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسول سے جہاد کر رہے لڑ رہے ہیں, ان سے لڑ رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں اور مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ بھی ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ضرر رسانی کے لیے, وکفرا کفر کے لیے, وہ تفریقا بین المؤمنین اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مومنین میں, وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور جنہوں نے اس کے پہلے اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کی ہے ان کے لیے ایک کمی گاہ کے طور پر انہوں نے بنائی ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ, اور یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ان اردنا الا الحسنى, ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ارادہ ہے. واللہ یشهد انهم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, ہرگز ہرگز آپ اس میں قیام نہ کریں یعنی آپ اس میں عبادت نہ کریں, نماز نہ پڑھیں. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف مسجد کا نام دینے سے کوئی اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. پھر اسلام کا نام اگر کوئی نعرے کے طور پر بلند کر دے تو اس کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ خود جانچنے کی ضرورت ہے. بے شک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے ارادے برے نہیں ہیں تو پھر فیس ویلیو کے اوپر ہی ان کو لیا جائے گا, لیکن کوئی ابتدائی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلا جا سکے کہ ارادے کیا ہیں, بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا پس منظر کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو اب اس کے بعد یہ تو کہا گیا کہ اس میں تو آپ کو نہیں کھڑا ہونا, اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے پھر مسجد قبا اس کی تعریف کی, وہ جو پہلی مسجد بنائی گئی. خانہ کعبہ تو پہلے سے موجود تھا مسجد الحرام, مگر مسجد نبوی سے پہلے بھی جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد قبا تھی, جو مدینے سے باہر تھی, اور مدینے کے اندر پھر مسجد نبوی تعمیر کی گئی. تو یہاں پروردگار عالم مسجد قبا اور وہاں کے رہنے والوں کی تعریف کر رہا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم, کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے پہلے دن سے, احق کو ان تقوی پی ہے, تو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. پھر یہاں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد بہت اچھی ہے, نیت بڑی خالص ہے, تقوی پر اس کو قائم کیا گیا ہے, اور پھر پروردگار عالم ان افراد کی بھی بات کرتا ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں, جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے. پی ہے رجال, وہاں ایسے لوگ, ایسے مردان, ایسے مرد موجود ہیں, یحبون ان یتطہروا, کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ پاکیزگی بے شک قلبی پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے, روحانی طہارت بھی ہو سکتی ہے, تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے, مگر ایک چیز جس کا بعض روایتوں کے اندر خاص طور پر ذکر آیا ہے وہ ہے طہارت پسندی پانی کے ذریعے سے. یعنی جب واش روم اور ٹوائلٹ کے لیے انسان جائے تو اس موقع پر وہ پانی کو استعمال کرے طہارت کے لیے, استنجا وغیرہ کے لیے, اور یہ بے شک موالین اہل بیت علیہ السلام کی خاص طور پر امتیازی علامت ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پر کمپیر کیا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی, کیا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد رکھیں تقوی الہی پر, خوف الہی پر, و رضوان, اور اللہ کی خوشنودی پر, خیر وہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار یا وہ بہتر ہے کہ جو ایک گڑھے کے کنارے اس کی بنیاد ہو جو دھنس جانے والا ہو تو وہ خود بھی اس کے ساتھ دھس جائے آتش جہنم میں پنہار بھی کنارے جہنم یعنی ایک تقوی ہے جو بنیاد کے اندر موجود ہے رضائے پروردگار ہے تو اس کے اندر مضبوطی ہے وہ صرف ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے ایک خالی عمارت نہیں ہے اور ایک ایسی عمارت ہے کہ جس کے اندر باطنی طور پر کوئی روح موجود نہیں ہے تو وہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو ویسی ہی ہے کہ اگر فزیکل ٹرمز کے اندر بات کی جائے کہ جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے بنیاد نہیں ہے وہ گرنے والی کھوکھلی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے تو جس طریقے سے ظاہری طور پر وہ اسٹرکچر ٹھہرنے والا نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر مسجد کا معاملہ ہے یا امام بارگاہ یا حسینیہ کا معاملہ ہے تو پھر تو اس کے اندر بھی ایک روحانی بنیاد بھی ہونی چاہیے فزیکل بنیاد کے علاوہ جو میٹیریلسٹک ہوتی ہے بات اس سے ہٹ کر پھر پروردگار فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا بارہا یہ بات آئی کہ ظلم پہلے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق بعد میں سلب ہو جاتی ہے کہ پھر ان سے ہدایت دور ہو جاتی ہے پھر اس کو فجور پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ان سے ہدایت کو لے لیا جاتا ہے پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بھی یہ جو مسجد زرار والے ہیں یا ایسے دوسرے افراد ان کو تو بہرحال پھر اس مسجد کو ڈیمالش کر دیا گیا یعنی جس کو بظاہر مسجد کا عنوان دیا گیا تھا مگر اس کو ڈیمالش کر دیا گیا بلکہ اس کو کوڑا دان بنا دیا گیا اور کچرا پھینکنے کی جگہ بنا دیا گیا کہ لا یزالو بنیانہم الذی بنو کہ یہ ان کی عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے ریبتن فی قلوبہم ان کے دل میں ہمیشہ خلجان پیدا کیے رہے گی ان کے دل میں ایک شک اور شبہ یہ اسی طریقے سے رہنے والا ہے الا ان تقطع قلوبہم الا یہ مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی اب یہ زندگی بھر کا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض منافق اپنے نفاق ہی کے اندر ہمیشہ اسی طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ بڑا جاننے والا ہے صحیح کام کرنے والا ہے حکیم ہے یعنی صحیح کام کرنے والا ہے یہ جو عمر بھر کا معاملہ ہے اسی کو یہاں پہ سمجھایا گیا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی وہ مر جائیں پھر اس کے بعد جو آیت اس صفحے پر موجود ہے اور آخری آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کی جو واقعاً صاحبان ایمان ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی بأن لهم الجنة کس چیز کے عوض خرید لیا جنت کے عوض خرید لیا جو خود مولا کائنات کا بہت پیارا جملہ ہے رحمت اللہ کے اندر کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے اس سے کم میں اسے فروخت مت کرنا ورنہ ظاہر کے نقصان ہے یقاتلون فی سبیل اللہ تو اب ظاہر کہ یہ مومنین کہ جنہوں نے ایمان کے اظہار کے ساتھ ہی گویا اپنے آپ کو بھی بیچ دیا اور اپنے مال کو بھی بیچ دیا جنت کے عوض تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جب موقع آتا ہے تو میدان میں آتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں فیقتلون و یقتلون قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں میدان میں آ کر یہ یاد رکھیے گا کہ جب جہاد کا موقع ہو تو انسان کے بس میں ایک مجاہد کے بس میں سب سے بات قدم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار ثابت قدمی اور صبر کے ذریعے سے کرے اگر وہ میدان میں ٹکا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد وار اس کا چلے گا یا دشمن کا چلے گا یہ اس کا اختیار نہیں ہے اس نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ غالب آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے مگر اس کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے وہ ہر صورت میں کامیاب ہے وہ ہر صورت میں فتح مند ہے چاہے وہ غازی بن کر لوٹے چاہے وہ شہید ہو جائے دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہے بس یہاں پر اس سے جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سبات قدم کا مظاہرہ کرے بھاگنے کی اسے اجازت نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے دو ہی چیزیں فیقتلون و یقتلون وہ قتل کرتے بھی قتل ہو بھی جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وعدن علیہ حقاً کے تورات والانجیل والقرآن یہ برحق وعدہ ہے اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے اس کے ذمے اور سچا وعدہ ہے حقاً پھر تورات والانجیل والقرآن وہ کوئی نیا وعدہ نہیں ہے تورات میں بھی اس کا ذکر ہے انجیل میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے فاستبشروا ببیعکم مبارک ہو ان کو تمہیں اس بیع کی یعنی اس خرید و فروخت کی مبارک ہو تمہیں تمہارا یہ بیچنا الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے بس ایک بات رہ جاتی ہے کہ مومنین کے نفسوں کو خریدا ہے اور ان کی جانوں کو خریدا ہے جنت کے عوض اور جو امیر المومنین ہے ان کے نفس کو پروردگار نے خریدا اپنی مرضی کے عوض اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کی عوض بیچ دیتا ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تب حضرت امیر المومنین لیٹے تھے تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی تھی. ان جملہ احیاء اور علوم امام غزالی میں بھی یہ موجود ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 117 112 سے 117 گزشتہ صفحے پر جو آخری بات ہوئی وہ پروردگار عالم کا صاحبان ایمان سے ان کی جان اور مال کو خریدنا. یہ جو ایمان ہے اس ایمان کے اظہار کے ساتھ ہی انسان گویا اپنی جان اور اپنے مال کو جو ویسے بھی خدا ہی کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے مگر گویا وہ ایمان کے اعلان کے ساتھ ایک خاموش خرید و فروخت کرتا ہے, اپنے جان اور اپنے مال کو بیچتا ہے جنت کی عوض. اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں آف کورس جب وقت آتا ہے تو قتال کرتے ہیں اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں. یہ برحق وعدہ ہے, سچا وعدہ, توریت میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور کون اپنے وعدے کا پاس رکھنے والا ہے, پورا کرنے والا ہے اللہ سے زیادہ. تو تمہیں یہ خرید و فروخت, یہ فروخت کرنا مبارک ہو جو تم نے یہ اپنا نفس اور اپنے مال کو بیچا, اور جس نے یہ کیا یقین ہوگی عظیم کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اب آگے پروردگار عالم نے 8 صفات بیان کی ہیں اور 9 صفت خلاصے کے طور پر پیش کی ہیں. یعنی کچھ صفات تو بھی آپ پیچھے بیان ہو چکی کہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, ہو بھی جاتے ہیں. اب آگے مزید بتایا کہ التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراکعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفتیں ہیں. پہلی, یہ توبہ کرنے والے, یہ عبادت کرنے والے, یہ اللہ کی حمد کرنے والے. پھر السائحون, یہ سیر کرنے والے. یعنی سیر کرنے سے کیا مراد ہے, اس کی مختلف تشریحات کی ہے. ایک تو یہ کہ میدان جہاد میں جانے کے لیے سیاحت کرتے ہیں یعنی سفر کرتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھر سے عبادت گاہ کی طرف یہ جو آنا جانا لگا رہتا ہے کہ نماز جماعت میں شرکت کے لیے, یہ ان کی سیاحت ہے. اور ایک روزے سے بھی اس کی تعبیر کی گئی, تفسیر کی گئی کہ یہاں پر اس سے مراد روزہ رکھنا ہے. خلاصتاً یہ 4 صفتیں ہوئی. پھر اس کے بعد 5ویں صفت الراکعون یعنی رکوع کرنے والے. پھر الساجدون سجدہ کرنے والے. یہ نماز میں تو وہ ہوتا ہی ہے اور سجدہ ویسے بھی شکرانے کے طور پر اجر انجام دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, یہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. یعنی اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یہ دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں اور شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. پھر پیچھے جتنی باتیں آئی ہیں ان سب کا خلاصہ پھر کیا گیا گویا والحافظون لحدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین, اور جو صاحبان ایمان ہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے. یہیں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فروغ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں, اپنے مال کو بھی فروغ کے لیے پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد واریئر نیچر نہیں ہوتا ہے کہ صرف بات بات پر یہ لڑنا ہی شروع کرتے, نہیں, وہ موقع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے میدان میں بھی آ کے ڈٹ جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. یہ تمام تر جو صفات پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس طرح اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا, نہ نبی کے لیے یہ روا ہے اور نہ ہی صاحبان ایمان کے لیے, ایستغفروا للمشرکین, کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے, ولو کانوا اولی قربا, چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں, من بعد ما تبین لهم, بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو جائے, انہم اصحاب الجحیم, کہ وہ دوزخ والے ہیں. اس کا شان نزول ملتا ہے کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تمہارے رشتے دار مشرکین تھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے یہ طے ہے کہ جو مشرک ہے پھر وہ جہنمی ہے, تو اس کے لیے استغفار کی دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی محل نہیں ہے, کوئی موقع نہیں ہے. اب یہاں پر بہت سے افراد نے ایک زیادتی کی اور وہ یہ کہ اس آیت کو لے جا کر جوڑ دیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ. یہ خامہ خاں کی ایک دلچسپی ہے. حضرت علی علیہ السلام کے والد ہونے کی گویا جناب ابو طالب علیہ السلام کو سزا دینا. ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں اس طرح کی احادیث بہت گڑی گئی ہیں, فیبریکیشن ہوا ہے, جعلی احادیث بنائی گئی ہیں, باقاعدہ اس طرح کی فیکٹریاں بنائی گئیں کہ جس کے اندر جعلی حدیثیں تیار کی گئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف یا ان کے والد محترم جناب ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے اتنا ساتھ دیا پیغمبر اکرم کا, تو ان کے کردار کو داغدار کر کے گویا اپنے انتقام کو لینے کے لیے مختلف راہیں نکالی گئیں. بنیادی ترین بات جو اس کے اندر سمجھنے والی ہے تفصیل تو اپنے مقام پر, نمبر ایک کہ یہ سورہ سورہ براءت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے آخری سوروں میں سے ہے, یعنی پیغمبر اکرم کی وفات سے پہلے قریب وفات کے نازل ہونے والے سوروں میں سے ہے. بعض مفسرین نے تو صراحت کی ہے کہ یہ سورہ آخری سورہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, جبکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات مکی زندگی کے اندر ہو چکی تھی, یعنی مدنی زندگی کے تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں اور تقریباً اختتامی زمانہ آ رہا ہے, اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے, اور اتنے عرصے کے بعد اس مدعے کو یہاں پر بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی روایات ہیں اس کے اندر سعید ابن مسیب کا نام آتا ہے تو اس نے یہ روایت کی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کا حضرت علیہ السلام سے دشمنی کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل روز روشن کی طرح سے واضح ہے. تفسیر نمونہ کے اندر, الغدیر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس کی تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو جس گھر کے اندر ہوتا ہے اسے اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اہل بیت کے گھر کا معاملہ ہے تو اہل بیت میں تو جتنے بھی ہیں ان سب نے اس بات کی صراحت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مرد مومن تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا, جس کے اوپر پروردگار عالم نے سورہ الزحا کے اندر تعریف بھی کی ہے اور ان کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا. الم یجد کا یتیمن فآوی, تو اتنی بات کے اوپر ہم اس کا اکتفا کریں گے اور اسے زیادہ کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں کرتے. آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی ہے, یہ صاحبان ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا استغفار تھا اپنے بابا کے لیے وہ جناب آذر کو جناب ابراہیم علیہ السلام باپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے, حالانکہ جو ان کے والد تھے ان کا نام تو طارق یا تاریخ تھا, مگر جس طریقے سے رواج ہے کہ چچا کو یا تایا کو بھی ابو یا بڑے ابو کہا جاتا ہے, ہمارے اردو میں بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لفظ اب استعمال کرتے جس کے اندر وسعت ہے, تو وہ جو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ جو ان کا وعدہ تھا استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے اللہ ان موعدتن, تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا, وعدہ ایاہو یعنی جب ان سے انہوں نے وعدہ کر لیا تو وعدہ بھی کسی وجہ سے کیا تھا, بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے اس سے کہ آگے آ رہا ہے فلما تبین لہ, جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ تو انہوں نے اظہار براءت کر دیا, تبرأ بھیج دیا, تو اسی صورت میں ہوگا کہ آذر بت پرست تو تھے لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پر تبلیغ کی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں ایمان لے آؤں گا تو تمہیں میرے لیے استغفار کرنا ہوگا, اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ایمان کے ساتھ اپنے استغفار کی بات کو مشروط کر دیا. مگر ظاہر ہے کہ جب ان کا بناوٹی ایمان واضح ہو گیا کہ نہیں یہ صرف نمائشی ایمان تھا, ان کا حقیقت میں سے کوئی تعلق نہیں, اسی کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے پلما تبینا لہو, کہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ تو انہوں نے تبرأ بھیج دیا یعنی ڈس ایسوسیٹ کر لیا, اپنے آپ کو بیزاری کا اعلان کر دیا. یہی وہ چیز ہے جو دشمنان خدا سے کی جاتی ہے, دشمنان رسول سے کی جاتی ہے, دشمنان اہل بیت سے کی جاتی ہے, جس کا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ تبرأ ہی ہوتا ہے, جو سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں اس سورے کے آغاز میں, کہ سورے کا تو نام ہی براءت ہے. ان ابراہیم لاواہن حلیم, یقیناً ابراہیم غمخوار تھے اور حلیم تھے, بردبار تھے. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنی زندگی کے اختتام پر, جبکہ انہیں جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد مل چکی تھی, اس وقت انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جو قرآن ہی کے اندر آئی ہے. یہ خود بھی اس بات کو سمجھاتی ہے بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو اب کہہ کر کہا گیا ہے اس سے مراد ان کے کوئی اور رشتے دار ہیں کہ جن کو وہ اس طرح سے مخاطب کیا کرتے تھے. شیعہ علماء تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں, مگر ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بعض اہل سنت کے علماء مثلا مولانا ابوالکلام آزاد وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے اور اسی کو ترجیح دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 115, اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ, ہدایت کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہی کا حکم اس کے اوپر نہیں لگاتا, کسی جماعت کے اوپر, حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے, مَا يَتَّقُونَ, کہ جن چیزوں سے ان کو بچنا ہے. ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ وہی اصول ہے جس کو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصل براءت یا تکلیف بلا بیان قبی ہے, یعنی قبح عقاب بلا بیان, کہ اگر پروردگار عالم نے بتایا نہیں ہے تو وہ عذاب بھی نہیں دے گا. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے خدا منع کرنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو, تو خدا بیان کرے گا. پروردگار قرآن کی آیت کے ذریعے سے, اپنے حبیب کی زبان پر, کسی حدیث کے ذریعے سے سجاری کرے گا تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. بتائے بغیر خدا عذاب نازل نہیں کرے گا, ورنہ یہ قبی ہے, نامناسب ہے اور خدا کی عدل اور عدالت کے خلاف ہے. اسی کو کہا جاتا ہے اصل براءت, یعنی اصل یہ ہے, اصول یہ ہے, پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے بارے میں یہ نہ بتا دیا جائے کہ وہ پروردگار عالم کی نظر میں نامناسب ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سے ریفرین کیا جائے, فاصلہ رکھا جائے. پھر اس کے بعد جو آئے تھے اس میں پروردگار فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا ملک, یعنی اقتدار اسی کا ہے, جو یہ وہ امید وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے یعنی سرپرست, ولا نصیر, اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے کوئی ولی ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی مددگار ہو سکتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ مددگار ہو سکتا ہے. جو آخری آیت اس صفحے پر ہے آیت نمبر 117, لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ نے نظر رحمت ڈالی نبی پر بھی, والمہاجرین مہاجرین پر بھی, والانصار اور انصار مددگاروں پر بھی. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تبعوہ فی ساعت الاسرۃ, جنہوں نے اس وقت سختی کے وقت پر ان کا ساتھ دیا, ساعت الاسرۃ یعنی سختی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا, جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے. من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم, تو ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں وہ ٹیڑھا پن آ جاتا وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر خدا نظر رحمت ڈالے, چاہے وہ پہلو میں بھی آپ کو نظر آ جائیں, لیکن کیونکہ انہوں نے مشکل موقعوں پر پروردگار کے حبیب کا ساتھ نہیں دیا, لہذا وہ خدا کی نظر رحمت کے حقدار نہیں ہے. ہاں حقدار وہ ہیں کہ جو مہاجرین میں سے ہوں, انصار میں سے ہوں, مگر انہوں نے ساعت الاسرہ مشکل وقت پر پیغمبر کا ساتھ دیا ہو. اس کو تلاش کرنا ہو تو شیب ابی طالب میں دیکھ لیجئے کہ 3 سال تک کنہوں نے ساتھ دیا, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میدان جنگ کے اندر کون نبی کا ساتھ دیتا ہے. اسی رسیدہ اصول ہے کہ جو ان موقعوں پر فرار اختیار کرے, بھاگ جائے, تو پھر اس کا معاملہ اسی حوالے سے داغدار ہوتا چلا جائے گا. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم, پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, انہ بہم رؤوف رحیم, یقیناً اللہ ان پر رعوب بھی ہے رحیم بھی ہے. اب یہاں سے وہ 3 افراد جو ہیں ان کی خاص بات آ جائے گی کہ کام تو انہوں نے غلط کیا, مگر پھر اگر واقعی توبہ خالص کو کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی, جن کا ذکر ابھی آگے الگ سے آئے گا. لیکن اگر کوئی اس کے بعد ایک موقع ملے فرار اختیار کرے, دوسرا موقع ملے پھر فرار اختیار کرے, تیسرا موقع ملے پھر, تو بار بار اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے. اس سے زیادہ کہتا مناسب نہیں, اس طرح ہرٹ کرنا تو مقصود ہے ہی نہیں, اسی لیے نام بھی ہم نے کسی کا نہیں لیا, باقی تاریخ کے اور آپ کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. پروردگار عالم سے دعائیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ براءت آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 122, 118 سے 122. پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں ان 3 افراد کا ذکر ہو رہا ہے, جس کے حوالے سے پہلے بھی اس سورے کے مختلف آیتوں کے ذیل میں اشارتاً گفتگو ہوئی کہ جنہوں نے سستی کی وجہ سے جنگ تبوک کے اندر حصہ نہیں لیا اور بعد میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق نہیں ہوئے, ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے. وہ الصلاۃ الذین قلبوا, اور ان تینوں پر کہ جو پیچھے رہ گئے تھے, حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ ہوگی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا وجود بھی ان کے لیے تنگ ہو گیا، وہ خود اپنے سے تنگ ہو گئے. یہ کیفیت اس کو پیدا ہوئی تھی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، جنگ تبوک کے حوالے سے جو سفر طے کیا تھا وہ کمپلیٹ ہوا اور وہاں پر جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اور جب یہ پلٹ کر واپس آئے ہیں تو یہاں پر ان تین افراد نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرنا چاہی. پیغمبر اکرم نے ان کو جواب نہیں دیا اور لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا. جس کے بعد لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کے رشتے داروں نے، ان سے گفتگو ترک کر دی. یہاں تک کہ بس کھانا وغیرہ اگر لا کے رکھ بھی دیتے تھے گفتگو نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ لوگ اتنے تنگ ہوئے کہ اس کے بعد جنگل میں جا کر رہنے لگے، اور کیونکہ اب توبہ کی طرف مائل ہو چکے تھے تو آپس میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے تب سے جب یہ کہا ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً بعض روایتوں کے اندر، تفاسیر کے اندر 50 دن کا ذکر آیا ہے کہ 50 دنوں تک یہ لوگ مصروف آہ و بکا رہے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سستی انہوں نے بہرحال کی، مگر ایمان سے اکثر محروم نہیں تھے، اور ان کو اس طریقے سے متنبہ کر کے ان کے ایمان کو بھی بچایا گیا اور ان کو سزا دی گئی تاکہ یہ لوگ پاک صاف ہو جائیں اور ایک مرتبہ پھر مین ڈومین کے اندر آ جائیں. تو یہاں پر ارشادی ہو رہا ہے کہ وضاقت علیہم انفسہم، کہ وہ خود اپنے سے بھی تنگ ہو گئے. وظنوا، اور وہ اس بات کو جان گئے، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے بچاؤ کے لیے کوئی جائے پناہ سوائے خود خدا کے نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقینا اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک اوور آل انسٹرکشن، ایک گائیڈ لائن، ایک ہدایت دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے بچو. وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اور صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. پہلا حکم تو بہت واضح ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے اولین مخاطب تو وہی افراد ہیں کہ جو اس وقت موجود تھے، تو وہ بھی اس کے ایڈریسی ہیں، وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. ایک مرحلہ صداقت کا وہ ہے کہ جو تو ہر ایک انسان سے مانگا گیا ہے، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کونو منت سادے، ان کے سچوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تمہیں سچا ہونا چاہیے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے معاذ صادقین، یعنی کچھ ایسے سچے ہیں کہ جن کی معیت تمہیں اختیار کرنی ہے، جن کے ساتھ تمہیں رہنا ہے. اب ان سچوں کی تعریف یا ان سچوں کا تعارف جو ہے، ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوصاف بیان کر کے کیا جائے، کہ قرآن مجید کی دیگر آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ انداز بھی اختیار کیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی میدان میں ہمارے سامنے وہ افراد پیش کر دیے جائیں کہ جن کے وہ سلسلے کی وہ افراد کے جو اس وقت موجود ہیں، ان کا اگر تعارف ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ آل عمران کے اندر جہاں آیا مباہلہ ہے، وہاں پر جملہ یہی ہے کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیا ہم مباہلہ کرتے ہیں اے نصارۂ نگران، اور اس کے بعد جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے پیغمبر اکرم جن کو لے کر گئے ہیں، ان سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور وہاں پر ہمیں پنجتن ہی نظر آتے ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے وہ روایتیں بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ تعارف کروایا گیا، اور طریقہ آل محمد کے ذریعے سے تو یہ روایتیں بہت روشن اور واضح ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن سچوں کا ذکر کیا گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی معیت علی الاطلاق اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. پھر اس کو انہوں نے اجماع کے ساتھ ملحق کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کو معیت اختیار کرنی ہے وہ خود اس کے اندر شامل ہو گئے. تو تابع اور مدبو کا یہ اتحاد عجیب سا ہے. ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے بہت واضح ہے کہ ہمارے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآنین موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، آئے مباہلہ میں آپ کے سامنے بھی گزارش کی، اور پیغمبر اکرم کا بارہا تعارف کروانا اور معیت اختیار کرنے کے لیے مختلف تعبیریں، جس میں حدیث ثقلین بھی ہے، کہ ان سے تمسک رکھنا قرآن سے اور ہدایت سے, تو پھر اس کے بعد یہ پرابلم ہمارے لیے باقی نہیں رہتی. بہرحال ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اس کی نظر اپنی قائم کرے اور پھر پروردگار عالم کے سامنے وہ جواب دے بھی ہے تاکہ جسٹیفائی کر سکے کہ جو انہوں نے رائے قائم کی ہے وہ بالکل مبنی پر حق ہے. آگے پروردگار عالم شوق دلاتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان پیدا کرنے کے حوالے سے کہ ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الأعراب, نہ مدینے کے رہنے والوں کو یہ حق ہے, ان کے لیے بھی سزاوار نہیں ہے, اور جو آس پاس اعراب پہرائی عرب جو رہتے ہیں مضافات میں سبق میں, ان کو بھی یہ حق نہیں ہے. اَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللَّهِ, کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ دیں, ان کا ساتھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں. عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ, اور اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھیں, یہ بھی ان کو حق نہیں. نہ رسول کا ساتھ چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی گنجائش ہے, نہ اہل مدینہ کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مدینے کے سبز میں رہتے ہیں. یہ بہت واضح قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کے اندر پروردگار عالم اس بات کی واضح صراحت کے ساتھ ممانعت کر رہا ہے کہ اگر کوئی کبھی بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی بھی موقع پر, خاص طور پر میدان جنگ میں اس نے ایسا کیا, تو پھر انداز جو ہے بالکل واضح ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم, اب یہاں پہ شوق کھلایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر اس راستے میں کبھی ان کو کوئی زحمت, اور زحمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ پیاس کا سامنا کرنا پڑے, شکستگی, خستگی, تھکن کا احساس ہو, بھوک کا احساس ہو, ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, یہ سب اللہ کی راہ میں جو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے زحمتوں کا, ولا یتعون موت ان, اور جو یہ قدم اٹھاتے ہیں یغیظ الکفار, کہ جس سے کفار جو ہیں غضبناک ہوتے ہیں, ولا ینالون من عدو نیلن, اور اگر دشمنوں کے مقابلے میں ایک ترجمہ کا کیا گیا کہ ان کو کوئی ضرب لگے, دوسرا یہ کہ نتیجتاً جو کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے جب بھی یہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں, کوئی زحمت اٹھاتے ہیں, کوئی ضرب لینے لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, الا کتب لہم بہ عمل صالح, تو ان کے لیے اس کے عوض میں ایک عمل صالح لکھ لیا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ جو اس نے عمل کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو اور اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور جو وہ خرچ کرتے ہیں, کم خرچ کریں زیادہ خرچ کریں جس کی جتنی گنجائش, ولا يقطعون واديا, اور یہ ہے کہ اگر وہ کبھی بھی کوئی وادی قطع کریں گے مگر یہ کہ ان کے واسطے, الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, یہ سب کا سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ بہتر سے بہتر انداز میں ان کو اعمال کے لحاظ سے جو وہ کرتے ہیں صلہ دے. پھر اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 122, اس کے اندر پروردگار عالم نے علم دین حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اور معاشرے کے اندر کچھ افراد کے عالم ہونے کی ضرورت کو بیان کیا. وما کان المؤمنون لینفروا کافة, اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, یعنی پاسبل بھی نہیں. معاشرے کے اندر مختلف تقاضے ہیں اور شہری ضروریات ہیں, گاؤں کی اپنی ضروریات ہیں, کچھ افراد کو زراعت میں لگنا ہے, کچھ افراد کو مثلاً آپ کے زمانے میں انڈسٹریز کے اندر لگنا ہے, کچھ کو ڈاکٹر بننا ہے, کچھ کو وکیل بننا, ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے کہ جو ان کو پوری کرنی ہے, تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں. وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلو لا نفر من کل فرقۃ, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے منہم طائفہ کچھ افراد میں نکلیں. کیوں نکلیں؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. اس تفقہ کے اندر اصول دین بھی شامل ہے, فروع دین بھی شامل ہے, اخلاقیات اسلام بھی شامل ہے, یہ سب کچھ. وہ کیوں یہ سب کچھ حاصل کرے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے. دوسرا جو اس کا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, کہ وہ اپنی قوم والوں کو, اپنے لوگوں کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر جائیں. جب وہ پلٹ کر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مشغولیات کی وجہ سے اپنے اپنے شعبوں میں تو مہارت رکھتے ہوں گے, ڈاکٹر ڈاکٹری جانتا ہوگا, انجینئر انجینئرنگ جانتا ہوگا, وکیل وکالت جانتا ہوگا, ٹھیکیدار ٹھیکیداری جانتا ہوگا, ہر ایک اپنے فیلڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا, مگر دین کی گہری سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی. وہ ان کے پاس ہوگی جو مراٹھے سے دینیا کی طرف آئے, مثلا حوضائیہ گئے, آج کی اصطلاح میں ہوں گے نجف گئے, کم گئے, مدارس کے اندر گئے, تاکہ وہ وہاں پر دین کی سمجھ حاصل کریں, پھر پلٹیں, اور پلٹنے کے بعد پھر ان کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا پیغام ہے. لیون ضرور قوم ہوں اسارا جو الحم, کہ جب وہ پلٹ کر جائیں تو اپنے قوم والوں کو ڈرائیں, اللہ یا ضرور شاید وہ اثر لیں. ڈرانے سے مراد متنبہ کرنا, ان کو جگانا, ان کو بیدار کرنا. یہاں پر یہ صفا مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 123 سے 129 سے 129 جس پر یہ سورہ مکمل ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں قاتل الذین یلونکم من الکفار قتال کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے آس پاس ہیں کفار میں سے ولیجدوا فیکم غلظہ اور وہ تمہارے درمیان وہ تم میں سختی اور مضبوطی کو محسوس کریں. اب اس کے اندر خطاب جو ہے وہ صاحبان ایمان سے ہے, ان کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ قتال کرو یعنی میدان میں جا کر مقابلہ کرو اور خاص طور پر ان کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جو آس پاس موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ چیز تو مفروض ہے, آلریڈی ایزیومڈ ہے کہ ان کی طرف سے ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے, وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ نہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. تو جب ان کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے تو پھر تمہیں کمزوری دکھانا تمہارے لیے نامناسب ہے, روا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ تمہارے درمیان ایک سختی کا احساس کریں, غلظہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو, اپنے سامان حرب کو آمادہ رکھو, یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو بتا کر نہیں آتا ہے, لہذا پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھو اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو پھر ان کا چاہے استعمال کرنے کا موقع ہو تو استعمال بھی کیا جائے. یہ ایک اوور آل براڈ لائن ہمیں دی جا رہی ہے اس حوالے سے. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کے یقیناً اللہ متقین کے ساتھ ہے, پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ وہی متقین کا لفظ ایک مرتبہ پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کہ ایسا نہیں کہ تم خواہ مخواہ بڑھ بڑھ کر ایسے ہی کسی پر حملہ کرنا شروع کر دو, لیکن اگر جس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے اس کے مقابلے میں تمہیں آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. پھر جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 125 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے کہنے والے کہتے ہیں أَيُّكُمْ تم میں سے کون ہے کہ جس کا ایمان بڑھ گیا, یعنی ان آیتوں نے ان سوروں نے تمہارے ایمان میں اضافہ کیا, تم میں سے کون ایسا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, موکری کر رہے ہیں. اس کا جواب پروردگار عالم یہ دیتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَزَادَتْهُمْ ایمانًا تو ان کا ایمان یقیناً بڑھتا ہے. یہ آیتیں یہ سوروں کو نازل ہونا ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, انسان اپنے ایمان میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے اور ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, اس کے اندر کمی بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ ایسی بسیط چیز نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف درجات ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے اندر آیا کہ جناب سلمان جو ہیں وہ 10ویں درجے پر ہیں ایمان کے, جناب ابو ذر جو ہیں وہ 90ویں درجے پر ہیں ایمان کے, اور امیر المومنین کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ کل ایمان ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برد المان و کلو, کہ آج کل ایمان جا رہا ہے جنگ خندق کے موقع پر, بہت مشہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اما الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے, یعنی آلریڈی ایمان ہے تو اس بنیادی ایمان کے اوپر ایمان کی مزید تہیں چڑھیں گی, مزید لیئرز آئیں گی, مزید اس میں اضافہ ہوگا. وہم یستبشرون اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کی خوشی ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے چہروں سے نمایاں ہونے لگتی ہے, ان کے افعال سے ایک روحانی جو مسرت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ اما الذین فی قلوبہم مرضن کہ وہ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, یعنی جو منافق ہیں, فزادتہم رجسن الى رجسہم تو ان کی نجاست میں اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا بھی ڈیول افیکٹ ہے. قرآن مجید مومن کے ایمان میں اضافے کا باعث ہے اور منافق کے نفاق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے, اس لیے کہ جب وہ اس سے استفادہ نہیں کرے گا تو یہی ہوگا. یہ بات دوسری جگہوں پر بھی آئی ہے, سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں, ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمہ, کہ ہم قرآن نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے, ولا یزید الظالمین الا خسارہ, لیکن جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. تو بہرحال انسان کو اپنے اندر اتنا ایک کلٹیویٹ کرنا پڑے گا بنیادی ایمان کے, جس کے بعد قرآن کی آیتیں اسے اور زیادہ اضافہ ایمان کی طرف لے جا سکیں. اب وہ جو ایمان پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی ایک روش ایک طریقہ کار آگے آ رہا ہے. اولا یرونا, کیا وہ نہیں دیکھتے, انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین, کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون, پھر اس کے بعد بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں, ولا ہم یذکرون, اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی آزمائشیں کس لیے تھیں؟ اس لیے تھیں کہ وہ توبہ کریں اور نصیحت قبول کریں, لیکن وہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ آزمائشیں مختلف طرح کے عوارض و امراض کے ساتھ ہوا کرتی ہیں, جن سے صاحبان ایمان اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور دوسرے لوگ ان سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے. اگلی آیت, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے, نازل کیا جاتا ہے, نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے, یعنی بعض دوسرے بعض کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ, کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, یعنی یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھتے ہیں یا سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرف, اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں, پھر وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس سبب سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو اب یہ جو ان کا احساس ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی, سورہ نازل ہوا, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ شرمندگی اور انفعال محسوس کرتے ہیں, یا یہ کہ جب رسول ان آیتوں کو مجمع میں سناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے آپس میں اشارے کرتے ہیں کہ اب یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے, چلنا چاہیے. اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب پروردگار عالم نے بھی ان سے توفیق کو سلب کر لیا ہے. آخری دو آیتیں جو سورے کی بھی ہیں اور صفحے کی بھی ہیں, ان دو آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعض برادران اہل سنت کی روایات ہیں کہ یہ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری دو آیتیں ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, یہ برادران اہل سنت کی روایتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول جو تمہارے نفسوں ہی میں سے ہے. عزیز علیہ ما انتم, پریشانیاں تم پر آتی ہیں, برا اسے لگتا ہے, تمہاری زحمت تکلیف ان پر چاک ہے, تمہاری اسے ہر وقت فکر ہے. حریص علیکم, تمہارے بارے میں وہ حریص ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح سے مومن بنائے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم, جو صاحبان ایمان ہیں ان پر یہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے. یہاں پر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا من انفسکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو جا بجا جو من انفسکم کہا ہے, اس کے معنی عموماً قوم قبیلے کے لیے جاتے ہیں, چنانچہ یہاں بھی یہی معنی لیے گئے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی رسالت بنص قرآن تمام نوع بشر پر حاوی ہے, جس میں قبیلے اور قومیت کا اختلاف ظاہر ہے. اس لیے میں ایک دوسری قرآنی نظیر کے سہارے, اور وہ یہ ہے کہ متعدد مقامات پر شریک حیات کے لیے یہ مضمون ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس میں غور کیجیے گا, یہ جو انفسکم کا لفظ ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں علامہ, اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے شریک زندگی پیدا کیے. حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ زوجہ ہمیشہ اسی قوم قبیلے کی نہیں ہوتی جس قوم قبیلے سے اس کا شوہر ہے, لہذا اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت نوعیہ میں اس شوہر کے ساتھ شریک ہے. کیونکہ ایک عرصے تک دانشوروں میں یہ چیز محل بحث رہی کہ عورت نوع انسانی میں داخل ہے یا نہیں, تو اس کا فیصلہ قدرت نے من انفسکم کہہ کر کیا. اسی طرح انبیاء اور مرسلین کے لیے ایسا تصور ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی موجود ہے کہ وہ حقیقت و نوعیت ذات میں افراد انسانی سے الگ ایک مخلوق ہوتے ہیں. اسے پیش نظر رکھ کر خالق نے متعدد جگہ قرآن مجید میں اس پر زور دیا ہے کہ پیغمبر تم ہی میں سے ایک ہوتا ہے, یعنی حقیقت و ماہیت نوعیہ میں تمہارا ہم جنسی ہوتا ہے, فرشتہ یا کسی دوسری نوع کا فرد نہیں ہوتا. بے شک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں سے تبصرہ آ رہا ہے, بے شک اس کے صفات شخصی ہوتے ہیں جو اسے افراد نوع سے ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو اسی پیروی کے تناسب سے تم بلند سے بلندتر درجے حاصل کر کے نوع انسانی میں ایک شرف و امتیاز کے حامل ہو جاؤ گے. یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے. بہت کمپریہنسو تبصرہ ہے یہ من انفسکم کے اوپر, کہ اسے قوم اور قبیلے تک محدود کرنا غلط ہے, بلکہ مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول بے شک انسانوں میں سے ہیں مگر انسانوں میں عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. عام انسان کو تو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی اتباع کرو تاکہ اس نوری بشر کے ان کمالات کا بظرف بقدر ظرف وہ بھی حصے دار بن جائے اور اس کے حامل بن سکیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. آخری آیت جو صفحے کی بھی ہے سورے کی بھی ہے اور بعض جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برادران نے اہل سنت کے علماء کی تصریح کے مطابق کہ یہ آخری آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی. وہ آخری آیت بہت انٹرسٹنگ ہے. پیغمبر کے آنے کو بتا دیا گیا کہ رسول تمہارے پاس آیا, وہ کتنا اعلیٰ رسول ہے, وہ تمہارے بارے میں کتنا فکر مند ہے, مومنین پر رؤوف ہے, رحیم ہے. پھر اس کے بعد ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو رسول کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اس کے بعد اگر وہ روگردانی کریں, وَقُلْ, تو اے حبیب کہہ دیجئے, حَسْبِيَ اللہ, کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, علیہ توکلتو, میرا بھروسہ اسی پر ہے, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عظیم المرتبت عرش کا مالک ہے. اس میں چار چیزیں آ گئیں, خدا کافی ہے, وہ ایک ہے, میرا بھروسہ اسی پر ہے, عرش عظیم کا رب ہے. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آخری آیت نبیوں تو آخری آیتوں میں سے تو ضرور ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ہی کو پیش کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈس اون کرنے کا اعلان کر دیا گیا. جب یہ جملہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, تو کتاب ہی کی ہدایت کی روشنی میں پیغمبر اکرم اسی بات کے پابند تھے کہ یہ اعلان کرنے کہ اگر تم منہ پھراتے ہو, رسول تو وہ آیا ہے کہ جس کی یہ صفات بیان ہو گئی, اب اگر تم منہ پھراتے ہو یہ کہہ کر کہ اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے, تو اس موقع پر بھی گویا رسول کا جواب یہی ہوگا, اقول, اے حبیب کہہ دیجئے, میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میرا بھروسہ ہے, اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. اس کے ساتھ ہی سورہ براءت, سورہ توبہ مکمل ہوا. آئندہ انشاءاللہ سورہ یونس کے اوپر, جو اس کے بعد دسواں سورہ ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.